اتوار 12 جولائی کے صحربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. افغانستان میں تشدد کے تازہ واقعات میں 40 افراد ہلاک. ادھر طالبان اور داعش میں جھڑپوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری بے گھر. نقل مکانی کرنے والوں نے بتایا. تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. افغانستان میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ کاپسیا اور قندوز میں 2 دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 12 عام شہری مارے گئے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں شیراز حسن.
مشرقی صوبے کاپیسا کے پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ ضلع تاگاب میں ایک وین سڑک کنارے لگی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس سے اس میں سوار 10 عام شہری ہلاک اور کم از کم 7 زخمی ہوئے ہیں. دوسرا واقعہ شمالی صوبے قندوز میں پیش آیا. پولیس حکام کے مطابق سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ کی زد میں آ کر 2 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تاہم شدت پسند عموماً ان علاقوں میں افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے رہتے ہیں.
ادھر محسود طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کی شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسی کی سرحد پر کیے گئے فوجی آپریشن میں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے. محسود طالبان کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس حملے میں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے تمام اہلکاروں کی لاشیں بھی ان کے قبضے میں ہیں. فوج نے گزشتہ روز اسی علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران 9 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور بتایا تھا کہ کارروائی میں 4 سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں. پاکستان کی صوبہ سندھ کی ایپکس کمیٹی نے کالعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں گورنر سندھ، کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجرز کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی. اجلاس کے بعد شرجیل میمن نے پریس بریفنگ میں بتایا.
وہ کالعدم تنظیمیں جو کہ کسی نہ کسی طور پر دہشت گردوں یا دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے خلاف ایکشن کو تیز کیا جائے گا. اس طرح کے ایلیمنٹ جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں مس یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا.
امن کا نوبل انعام جیتنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ عالمی رہنما شامی پناہ گزینوں خصوصاً شامی بچوں کو بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ بات لبنان کی وادی بقا میں شامی پناہ گزین لڑکیوں کے لیے قائم کیے گئے اسکول کے افتتاح کے موقع پر کہی. ملالہ فن کے تعاون سے تعمیر ہونے والے اسکول میں اپنے خطاب میں انہوں نے حالیہ دہائیوں میں پیدا ہونے والے پناہ گزینوں کے بدترین بحران کو ایک بڑا المیہ قرار دیا. چین کی ریاستی خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں تھائی لینڈ نے جن 109 چینی اویغیروں کو ملک بدر کیا تھا وہ جہاد کے لیے شام اور عراق جا رہے تھے. تفصیل رضا ہمدانی سے.
اویغیروں کو چین کے حوالے کرنے پر اقوام متحدہ، امریکہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید احتجاج کیا تھا اور تھائی لینڈ کے اس اقدام کی سخت مذمت کی تھی. ساتھ ہی اس خوف کا اظہار بھی کیا تھا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. خیال ہے کہ یہ افراد اپنے ساتھ روا رکھنے والے ناروا سلوک کی وجہ سے چین میں اپنا آبائی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے. چین کا کہنا ہے کہ اویغر مسلمان فرار ہو کر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شامل ہو رہے ہیں اور تربیت حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ چین میں شدت پسند کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں.
اسرائیلی حکام نے اپنی انتظامی تحویل میں موجود اسرائیلی قیدی خضر عدنان کو رہا کر دیا ہے. 37 سالہ خضر عدنان نے اس قید کے خلاف 56 روز بھوک ہڑتال کی تھی جو جون میں اسرائیلی رہائی کے وعدے پر ختم ہوئی. اسرائیلی حکام نے 3 اسرائیلی نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لیا تھا جن میں خضر عدنان بھی شامل تھے. تاہم حکام نے ان پر کوئی مقدمہ چلائے بنا ہی انہیں اپنے تحویل میں رکھا. اسرائیل ان پر اسلامی شدت پسند تنظیم سے وابستگی کا الزام عائد کرتا ہے تاہم ان کے اہل خانہ اس الزام کو مسترد کرتے ہیں. یونان کے وزیر اعظم الیکس تسپرس کا کہنا ہے کہ اگر فریقین چاہیں تو نئے بیل آؤٹ پیکج پر معاہدہ آج طے پا سکتا ہے. انہوں نے کہا وہ اس کے لیے سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں مگر جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ یونان اعتبار کھو چکا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کسی بھی بڑی قیمت پر کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا.
صورتحال بہت کٹھن ہے. ایک طرف تو وہ بدتر ہوتے مالی حالات ہیں جس کا یونان کو کچھ مہینوں سے سامنا ہے تو دوسری جانب وہ اہم مشترکہ کرنسی ہے جو اپنا اعتبار کھو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات بہت مشکل میں ہیں اور معاہدہ کوئی بڑی قیمت چکائے بغیر نہیں کیا جائے گا.
میکسیکو میں سینالوا نامی منشیات کے گروہ کے سابق سربراہ جوکوئن گزمن ایک مرتبہ پھر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ گزمن سینیچر کی رات کو 1 کلومیٹر لمبی سرنگ کے ذریعے فرار ہوئے. ان کی تلاش جاری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں، اور آج پروگرام کا بڑا موضوع افغانستان ہے. افغانستان سے پہلے یہ خبر کہ ننگرہار میں طالبان اور داعش کے شدت پسندوں کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں سے جاری جھڑپوں کے نتیجے میں بہت سے شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب کوچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس خبر کی تفصیل آگے آئے گی. پہلے چلتے ہیں کابل، جہاں سے سعید انور ہمارے ساتھ ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ طالبان اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عام شہریوں، طالبان اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت مختلف واقعات پیش آئے. تشدد کے مختلف واقعات میں کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کہاں کیا پیش آیا اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار سید انور. جی سید
جی، آج افغانستان کے جنوبی صوبہ زابل میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ وہاں ضلع دائی چوپان میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان کئی گھنٹے تک لڑائی جاری تھی، اور اس لڑائی میں 16 طالبان مارے گئے ہیں، اور افغان حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ 4 افغان سیکیورٹی اہلکار بھی زابل کے لڑائی میں مارے گئے ہیں. زابل میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑائی گزشتہ رات سے شروع ہوئی تھی اور 2 گھنٹے پہلے تک یہ لڑائی جاری تھا، اور طالبان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ زابل میں جو لڑائی ہوئی ہے اس میں افغان فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن افغان حکام صرف 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 16 طالبان مارے گئے ہیں. دوسری جانب کابل کے قریب صوبہ کاپیسا میں آج صبح ایک سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکے میں 11 عام شہری مارے گئے ہیں. اس صوبے میں مقامی حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ سیویلین یا عام شہریوں کی گاڑی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس سے جو لوگ مارے گئے ہیں 11 افراد سب عام شہری بتائے گئے ہیں.
یہ بتائیے سید انور کہ کپیسا میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے؟
ابھی تک تو کپیسا کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن معمول کے طور پر افغانستان کے کسی بھی علاقے میں جب بارودی سرنگ کے دھماکے ہوتے ہیں وہ معمولاً طالبان ہی اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اگر ٹائم ہو تو شمالی صوبوں میں بھی جو حادثے ہیں اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ صوبے تخار میں بھی آج افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. ضلع درخت میں جو تاجکستان کے بارڈر کے بہت قریب ہے، تخار کے گورنر کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس لڑائی میں 6 طالبان مارے گئے ہیں اور 7 زخمی ہیں، اور ساتھ ہی ایک لوکل پولیس کی کمانڈر بھی تخار صوبے میں مارے گئے ہیں. اور ساتھ ہی آج صوبہ تخار کے قریبی جو ہمسایہ صوبہ ہے قندوز، وہاں بھی آج صبح 8 بجے کے قریب ایک سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکہ ہوا. اس میں 3 عام شہری مارے گئے ہیں اور 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں. قندوز میں ہسپتال حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ زخمیوں میں 5 پولیس اہلکار ہیں اور 5 دیگر عام شہری ہیں جو سودا کے لیے بازار میں نکلے تھے. اور پولیس کا یہاں قندوز میں کہنا ہے کہ قندوز میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کی ٹارگٹ ایک پولیس کار تھا.
کابل سے سید انور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور افغانستان سے جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ صوبہ ننگرہار میں طالبان اور داعش کے شدت پسندوں کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں سے جھڑپیں جاری ہیں جس کے نتیجے میں بہت سے شہری اپنا گھر باہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان جھڑپوں میں سینکڑوں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر سیکیورٹی فورسز نے داعش کے خلاف آپریشن تیز کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل نامہ نگار سید انور نے کابل سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں طالبان اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کے درمیان لڑائی میں تیزی آئی ہے۔ دونوں شدت پسند گروہ کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں ننگرہار کے ضلع اچین اور مہمندرہ سے سینکڑوں خاندان بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بے گھر ہونے والے خاندانوں کا کہنا ہے کہ جب طالبان اور دولت اسلامیہ کے جنگجو ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو علاقے میں عام شہریوں کا کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ایک بے گھر ہونے والے خاندان کے سربراہ نے فون پر بات کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا، گزشتہ روز مہمندرہ سے آئے ہیں، ہمارے علاقے میں گزشتہ روز سے لڑائی جاری ہے، اس صورتحال میں کسی کا چھوٹا بچہ لاپتہ ہے تو کسی کے خاندان کا دوسرا ممبر، سینکڑوں عام شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں لوگ ہلاک ہونے والوں کی تدفین نہیں کر سکتے، کچھ اجساد تو بہت خراب ہو چکے ہیں، یہاں مقامی لوگوں کے لیے حالات بہت خراب ہیں۔ بے گھر ہونے والے ایک اور خاندان کے سربراہ نے کہا کہ کچھ خاندان مجبوری سے کھلے آسمان تلے زندگی کر رہے ہیں۔ ہم ضلع مہمندرہ اور ضلع اچین سے نکل کر غنی خیل کے علاقے میں پناہ لیے ہیں، لوگ بہت فقیر اور غریب ہیں، کچھ گھرانے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لیے ہیں، لیکن کچھ دیگر خاندان ایسے بھی ہیں جن کا یہاں علاقے میں کوئی نہیں ہے، وہ کھلے آسمان تلے زندگی کر رہے ہیں۔ صوبہ ننگرہار میں مقامی حکام تصدیق کرتے ہیں کہ ضلع اچین اور مہمندرہ میں حالات خراب ہونے کے بعد متعدد خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ان بے گھر ہونے والوں کی مدد کے لیے اقدامات شروع کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ننگرہار کے ضلع اچین، مہمندرہ اور کوٹ میں طالبان اور دولت اسلامیہ کے درمیان لڑائی میں تیزی آئی ہے، تو دوسری طرف افغان فورسز اور افغانستان میں غیر ملکی افواج نے بھی داعش کے خلاف حملوں میں تیزی لائی ہے۔ گزشتہ دو ہفتوں میں صوبہ ننگرہار کے ضلع اچین، مہمندرہ اور کوٹ میں داعش کے سینکڑوں جنگجو مارے گئے ہیں۔ یہی گزشتہ روز افغانستان کے خفیہ ادارے نے اعلان کیا کہ خراسان کے لیے دولت اسلامیہ کے امیر حافظ سعید خان اورکزئی ایک ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں۔ تاہم داعش سے وابستہ حلقے حافظ سعید اورکزئی کی ہلاکت کی تردید کر رہے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
افغانستان کے بعد پاکستان کا رخ، جہاں شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خالد سجنا دھڑے سے تعلق رکھنے والے محسود طالبان نے سیکیورٹی فورسز پر گزشتہ روز کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ حملہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کی سرحد پر کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں 4 اہلکار اور 9 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ اس خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ جعفر رضوی۔
حملے کی ذمہ داری خالد سجنا گروپ کے محسود طالبان کے ترجمان اعظم طارق نے قبول کی۔ انہوں نے بی بی سی کے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کو فون کر کے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں سرکاری اہلکاروں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا اور تمام اہلکاروں کی لاشیں طالبان کے قبضے میں ہیں، لیکن مقامی طور پر طالبان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خالد سجنا گروپ کے یہ محسود طالبان شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں سرگرم ہیں اور اس گروپ کی جانب سے پہلے بھی ان علاقوں میں سیکیورٹی فورس فورسز پر حملے ہوتے رہے ہیں. سنیچر کو پاکستانی فوج نے اس قبائلی علاقے میں کارروائی کے دوران 9 شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا. فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائی سیکیورٹی فورسز نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے پریغر میں کی. فوج کے بیان میں کہا گیا کہ اس جھڑپ میں 9 شدت پسند ہلاک ہوئے جبکہ 4 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے. گزشتہ اتوار کو بھی شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل کے رگزیہ نامی گاؤں میں فوج پر ہونے والے بم حملوں اور جھڑپوں میں 3 اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. گزشتہ برس جون میں فوج نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم نامی کارروائی کا آغاز کیا تھا. اس کارروائی کے نتیجے میں قریب 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں.
یہ تھے ہمارے ساتھی جعفر رضوی. نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ عالمی رہنما شامی پناہ گزینوں خصوصاً شامی بچوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی.
ملالہ نے یہ بات اپنی 18ویں سالگرہ کے موقع پر لبنان کی وادی بقا میں ایک ایسے اسکول کے افتتاح کے موقع پر کہی جس میں شامی پناہ گزین لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی. ملالہ فنڈ کے تعاون سے تعمیر ہونے والے اسکول میں اپنی تقریر کے دوران انہوں نے لبنان، خطے اور عالمی رہنماؤں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ شامی پناہ گزینوں اور خاص طور پر بچوں کو بچانے میں ناکام رہے ہیں. ملالہ یوسفزئی نے لبنان کی کوششوں کی تعریف کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ لبنان اور اردن میں بڑی تعداد میں آنے والے پناہ گزینوں کو سرحد پر واپس بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ بغیر کسی مدد کے رہ رہے ہیں. انہوں نے اس سلوک کو شرمناک اور غیر انسانی قرار دیا. حکام کے مطابق شام کی تقریباً 1/3 آبادی لبنان میں مقیم ہے اور وہ مزید آنے والے پناہ گزینوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے قوم متحدہ نے کہا تھا کہ شام سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. ملالہ یوسفزئی کو بچیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کرنے پر گزشتہ برس نوبل انعام دیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے بھی انہیں تعلیم کے حصول کے لیے طالبان کے سامنے ڈٹ جانے پر کئی انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا تھا. 2012 میں ملالہ یوسفزئی کی عمر 15 سال تھی جب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر منگورا میں اسکول سے وین میں گھر جاتے ہوئے ایک حملے میں انہیں سر پر گولی ماری گئی تھی. اس حملے میں ان کے ساتھ 2 اور طالبات شازیہ اور کائنات بھی زخمی ہوئی تھیں. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی.
شام کے پناہ گزینوں کی زبوحالی پر ملالہ یوسفزئی کا بیان آپ نے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی سے سنا. چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی زنوا نے دعویٰ کیا ہے کہ تھائی لینڈ نے جن 109 چینی اوغر باشندوں کو ملک بدر کیا ہے وہ جہاد کرنے کی غرض سے مشرق وسطی جانا چاہتے تھے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ کے ساتھ فیاض احمد.
چین کے سرکاری ٹی وی پر دکھایا گیا ہے کہ ان یوگر باشندوں کے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے ہمراہ پولیس اہلکار موجود ہیں. ان افراد کو تھائی لینڈ نے جمعرات کو ملک بدر کر کے چین کے حوالے کر دیا تھا. تھائی لینڈ کے اس اقدام پر اقوام متحدہ، امریکہ اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی جانب سے تنقید کی گئی ہے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے چین کے سرکاری ٹی وی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یوگر باشندے عراق اور شام میں سرگرم شدت پسندوں کا ساتھ دینے جا رہے تھے. چین میں 2 کروڑ یوگر مسلمان آباد ہیں اور چینی صوبے سنکیانگ سے سینکڑوں یوگر چینی حکام کی جانب سے کارروائیوں سے بچنے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کے راستے ترکی جا رہے ہیں. تھائی لینڈ کی جانب سے جمعرات کو 109 یوگر باشندوں کو ملک بدر کرنے پر ترکی میں یوگر باشندوں نے احتجاج بھی کیا. سنیچر کو چین کے سرکاری ٹی وی چینل پر چلنے والی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ملک بدر ہو کر چین پہنچنے والے چند یوگر باشندوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کی جانب سے جاری پیغامات نے ان کو شام اور عراق جانے کے لیے ورغلایا. چین کے ایک اعلی پولیس افسر کا کہنا ہے کہ جو یوگر ترکی پہنچ رہے تھے ان کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. ٹی وی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ملک بدر ہو کر چین پہنچنے والوں میں 13 افراد پر شدت پسندی کی کارروائیوں میں ملوث رہنے کا شک ہے. دوسری جانب ورلڈ یوگر کانگریس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان افراد کو جس طرح نقاب پہنا کر جہاز سے اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے ان سے ان افراد کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے. چین کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے ملک بدری کے اقدام کی مذمت پر امریکہ سے احتجاج کیا ہے. چین کے دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی بیان میں حقیقت توڑ مروڑ کر پیش کی گئی ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد. یونان کی جانب سے مالی اصلاحات کے لیے پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے اتوار کو طے شدہ یورپی یونین کے تمام رکن ممالک کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. تاہم اس سلسلے میں یورو زون کے وزرائے خزانہ کا اجلاس برسلز میں شروع ہو گیا ہے. تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار.
یورپی یونین کے 28 ممبران پر مشتمل اجلاس کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کا کہنا تھا کہ یورو گروپ اس سلسلے میں بات چیت کو آخری وقت تک جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ کسی معاہدے پر نہ پہنچنے کی صورت میں یونان کے یورو زون سے اخراج کا خدشہ ہے. یورو زون کے ممالک کے وزرائے خزانہ یونان کی جانب سے مالی اصلاحات کے سلسلے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کی یقین دہانی کے لیے مزید مطالبات کر رہے ہیں. فن لینڈ کے وزیر خزانہ الیگزینڈر سٹوب نے کہا
No one is blocking a deal. We are all constructively trying to find a solution in a very difficult situation.
کوئی بھی معاہدے کو نہیں روک رہا. ہم سب مشکل حالات میں تعمیری طور پر حل تلاش کر رہے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شرائط یونان نے پیش کی ہیں وہ اس مرحلے پر کافی نہیں ہیں.
سلوویکیا کے وزیر خزانہ پیٹر کازیمیر کا بھی کچھ اس طرح کا خیال تھا کچھ نہیں 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 واقعی آج کسی سمجھوتے پر پہنچنا ممکن نہیں. ہم سربراہان مملکت کے لیے کچھ سفارشات پر اتفاق کر سکتے ہیں بس. عدم اعتماد بہت زیادہ ہے. کسی معاہدے کا حصول ممکن نہیں. وزرائے خارجہ کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی ابھی بھی بہت مشکل ہے جبکہ یونانی موقف ہے کہ وہ پیش رفت کے لیے کوشاں ہیں. یورپی یونین کے اقتصادیات کے کمشنر پیار موسکوویسی نے کہا کہ یونان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی بھی گنجائش موجود ہے.
اگر یونانی حکومت وسط مدتی اصلاحاتی پروگرام کو مستحکم کر لیتی ہے اور بغیر کسی تاخیر کے قلیل مدتی اصلاحات کے نفاذ کی یقین دہانی کراتی ہے تو جس پروگرام کے لیے اس حکومت نے درخواست کی ہے اس پر مذاکرات ہو سکتے ہیں اور آج اسی پر ہماری توجہ مرکوز ہوگی.
یونان کو اس سے پہلے ہی دو بیل آؤٹ پیکج میں گزشتہ 5 سال کے دوران 200 ارب یورو کا قرض دیا جا چکا ہے جبکہ یونان 30 جون کو دوسرے بیل آؤٹ پیکج کی قسط ادا نہیں کر سکا تھا.
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت میں شامل جماعتوں سے تعلق رکھنے والی بعض شخصیات پر مشتمل ایک وفد لندن روانہ ہوا ہے جو جلاوطن بلوچ رہنما خان آف کلات میر سلیمان داؤد سے ملاقات کرے گا اور انہیں وطن واپس آنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرے گا. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
خان آف کلات میر سلیمان داؤد اگست سن 2006 میں نواب محمد اکبر خان بگٹی کے قتل کے بعد برطانیہ گئے تھے اور وہاں جلاوطنی اختیار کی تھی. قیام پاکستان کے بعد موجودہ خان کلات کا یہ فیصلہ اپنے دو سابق پیشروں کے برعکس تھا. چونکہ ان کے اس اقدام کا وزن سیاسی حوالے سے علیحدگی پسند قوم پرستوں کے پلڑے میں پڑ گیا اس لیے یہ اقتدار کے اصل مراکز کے لیے پریشانی کا باعث بنا. جس کے باعث مشرف حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کی سابق حکومت کے دور سے ان کو منانے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا مگر وہ بات چیت اور واپس آنے کے لیے راضی نہیں ہوئے. اب پارلیمانی سیاست کرنے والی قوم پرستوں اور مسلم لیگ نون پر مشتمل موجودہ مخلوط حکومت کے دور میں بھی ان کو واپس لانے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے لندن روانہ ہو گیا ہے. چند روز بیشتر ایک پریس کانفرنس کے دوران بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا اس حوالے سے کہنا تھا
دیکھیے وہ ہمارے کچھ وزراء اکرام جا رہے ہیں یقیناً حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں.
اس وفد میں نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر نواب محمد خان شاوانی کے علاوہ بعض دیگر شخصیات شامل ہیں. اس وفد سے قبل خان آف کلات کے چچا پرنس محی الدین مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ان سے لندن میں ملاقات کی تھی. پرنس محی الدین کا شمار خان کلات کے خاندان میں ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے اقتدار کے اصل مراکز کے ساتھ ہمیشہ قریبی تعلقات رہے. پرنس محی الدین نے معروف انگریزی اخبار ڈان کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ خان آف کلات حکومتی وفد سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. موجودہ خان کے والد اور دادا نے اپنے آپ کو قوم پرستی کی سیاست سے دور رکھا جس کے باعث اب بعض سیاسی مبصرین کے مطابق خان آف کلات کے خاندان کی حیثیت صرف علامتی ہے اور ان کا بلوچستان میں بہت زیادہ اثر رسوخ نہیں. اس حوالے سے سینئر تجزیہ نگار انور ساجدی کا کہنا ہے
کیونکہ خان جو ہے وہ ایک بلوچ سفید ریش کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں قبائل کے سربراہ کی بھی حیثیت حاصل ہے لیکن انہیں کوئی سیاسی اثر رسوخ حاصل نہیں ہے. باقی جو ہے یعنی وہ ایگزال میں ہیں وہاں باتیں انہوں نے کی ہیں اس طرح سے ان کا کنٹریبیوشن ہے لیکن کوئی عملی طور پر جو فیلڈ میں جو بلوچستان میں اسٹرگل ہو رہی ہے اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے.
تام بعض حلقے بالخصوص اقتدار کے اصل مراکز سمجھتے ہیں کہ خان کلات کی واپسی سے بلوچستان کے حالات میں بہتری آئے گی. کیا خان کلات کی واپسی سے واقعی کوئی بہتری آئے گی؟ یہ سوال پوچھا میں نے انور ساجدی سے.
یہاں تک جو صورت حال ہے اور میرے خیال میں اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. البتہ اس واقعہ کو جو ہے سرکاری طور پر ضرور ایکسپلائٹ کیا جائے گا, تو لہٰذا جو ہے ان کے آنے سے مطلب کوئی حکومت کو تو شاید فرق پڑے, باقی بلوچستان کی صورت حال پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
جہاں ایک وفد خان کلات سے مذاکرات کے لیے لندن گیا ہے, وہاں وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بھی روس سے برطانیہ پہنچ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ وفد خان کلات کو واپس آنے کے لیے منانے میں کامیاب ہوگا یا نہیں. تاہم مقتدر حلقوں کی کوشش اور خواہش ہے کہ خان کلات کو سخت گیر موقف کے عامل قوم پرستوں کے کیمپ سے الگ کیا جائے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے, جس میں جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیئرز پہلے اور آسٹریلیا کے سٹیون سمتھ دوسرے نمبر پر ہیں. انگلینڈ کی جانب سے کارڈیف ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے خلاف پہلی اننگز میں سینچری اور پھر دوسری اننگز میں نصف سینچری بنانے والے بیٹسمین جو روٹ نئی رینکنگ میں ساتویں سے چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں. اس طرح سری لنکا کے کمار سنگاکارا چوتھے سے پانچویں, پاکستانی بیٹسمین یونس خان چھٹے سے ساتویں اور سری لنکن کپتان اینجلو میتھیوز چھٹے نمبر پر آ گئے ہیں. انگلینڈ نے آسٹریلیا کو کارڈیف ٹیسٹ میں 169 رن سے ہرانے کے بعد 16 جولائی سے لارڈز میں شروع ہونے والی روایتی ایشز سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے لیے اسی 13 رکنی اسکواڈ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, جس نے انگلش ٹیم کو پہلے ٹیسٹ میں فتح دلوائی تھی. ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل آج سربیا کے نوویک جوکووچ اور 7 مرتبہ کے چیمپئن راجر فیڈرر کے درمیان ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آج ایک مقبول ترین ٹرینڈ بھارتی ٹینس اسٹار سانیا مرزا کے بارے میں ہے. سانیا نے ومبلڈن میں سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس کے ہمراہ ڈبلز مقابلوں کا ٹائٹل جیت کر بھارت اور پاکستان سے تو سوشل میڈیا پر مبارکباد کے پیغام موصول کیے ہی, ساتھ ہی ان کے اس اعزاز پر بھارتی صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ فلمی دنیا سے شاہ رخ خان اور ابھیشیک بچن نے بھی انہیں ٹویٹر پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں. ٹور دی فرانس سائیکل ریس کا نواں مرحلہ آج شروع ہوگا. ریس میں برطانیہ کے کرس فروم کو مجموعی برتری حاصل ہے. اسکاٹ لینڈ میں 144ویں گولف اوپن چیمپئن شپ کا آغاز 16 جولائی سے ہو رہا ہے. اب تک ہونے والے وارم اپ میچز کے تینوں راؤنڈز میں جارڈن سمتھ نے واضح برتری حاصل کی ہے. لیورپول کے فارورڈ پلیئر رحیم سٹرلنگ کا اگلے سیزن میں مینچسٹر سٹی میں شمولیت کا امکان ہے, جس کی وجہ ان کے لیورپول کے مینیجر برینڈن راجرز سے اختلافات ہیں, اسی لیے انہوں نے کلب کے پریکٹس سیشن میں بھی حصہ نہیں لیا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. اسرائیل میں ایک چرچ پر حملے کے الزام میں کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اس کے علاوہ فیشن ڈیزائنر ماہین خان سے گفتگو, وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات, اور آپ کے مکتوب بھی سیربین میں شامل ہیں. اس مقام پر آپ اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں جو معصومہ ملک پیش کر رہی ہیں.
افغانستان میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ زابل اور تخار میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں 22 طالبان اور 4 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ کاپیسا اور قندوز میں بارودی سرنگ کے دھماکوں میں 14 عام شہری مارے گئے ہیں۔ ادھر محسود طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسی کی سرحد پر کیے گئے فوجی آپریشن میں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر کراچی میں ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کالعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امن کا نوبل انعام جیتنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ عالمی رہنما شامی پناہ گزینوں خصوصاً شامی بچوں کو بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ میکسیکو میں سنالوا نامی منشیات کے گروہ کے سابق سربراہ جوکن گزمن ایک مرتبہ پھر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چلتے ہیں اسرائیل، جہاں حکام نے ایک کلیسا کو آگ لگانے کے الزام میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرجا بحیرہ گلیلی کے ساحل پر واقع ہے اور گزشتہ ماہ نامعلوم افراد نے حملہ کر کے اس میں آگ لگا دی تھی۔ یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے میں نے پوچھا کہ حکام نے ان گرفتاریوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔
پولیس کا ترجمان لوبا سام نے بتایا کہ یہ یہودی شدت پسند ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے۔ ان کے طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ جون 18 سے جس دن یہ واقعات ہوا اس دن سے چلتا رہا ہے، اور اس میں اسرائیلی پولیس کا ایک خاص دستہ جو غرب اردن میں کام کرتا ہے وہ اور یہاں کی جو انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے شنبیت، ان دونوں نے مل کر اس معاملے کی تحقیقات کی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔
تو ہریندر، یہ جو گرجا گھر ہے، جو چرچ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟
یہ گرجا گھر دراصل نہ صرف یہاں کے کرسچن آبادی کے لیے بلکہ تمام جو عالمی کرسچن برادری ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسے چرچ آف ملٹیپلیکیشن کہا جاتا ہے کیونکہ عیسیٰ مسیح جو جیزس کرائسٹ نے روٹی کے 5 ٹکڑوں اور 2 مچھلیوں سے 5,000 لوگوں کا پیٹ بھرا تھا، اسی لیے اسے معجزے والا گرجا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ 5,000 سے بھی زیادہ ٹورسٹ روزانہ یہاں آتے رہے ہیں اور یہ کافی مشہور ہے۔ یہ چرچ باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پر رہنا بھی پسند کرتے تھے، تو یہ بہت بڑا اٹریکشن جو تھا وہ تباہ ہو گیا۔
جن لوگوں نے آگ لگائی ہے یہ لوگ ہیں کون، ان کا نظریہ کیا ہے؟
دیکھیں، ابھی تک اس پر کوئی صاف جواب پولیس کے ترجمان سے نہیں مل پایا، لیکن ان کا اشارہ کچھ ایسا تھا کہ یہ لوگ یہودی شدت پسند ہیں جو کہ غرب اردن کے علاقے سے ہیں، اور تقریباً 43 ایسے واقعات پچھلے 4-5 سالوں کے دوران ہوئے ہیں جن میں اسی طرح کے گروہ کا ہاتھ رہا ہے جو کہ جیوش سیٹلرز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ یہودی بستیاں ہیں جو کہ کانٹروورشیل، جو کہ غیر قانونی یہودی بستیاں ہیں جسے انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز نہیں کرتی۔ یہ جو شدت پسند ہیں انہوں نے تمام جو حملے کیے ہیں وہ نہ صرف عیسائیوں کے خلاف بلکہ یہاں کے مسلمانوں کے خلاف بھی اس طرح کے حملے انہوں نے کیے ہیں۔ مسجدوں کو بھی تباہ انہوں نے کیا ہے، کچھ اسکول بھی جہاں پر کہ یہودی اور عرب بچے جہاں تعلیم لے رہے ہیں اس طرح کے اسکولوں پر بھی انہوں نے نشانہ سادھا ہے۔ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ صاف دکھتا ہے کہ یہ جو واقعات ہوا اس کے بعد انہوں نے دیوار پہ لکھ دیا کہ بتوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ باقی بھی تمام جگہوں پر جہاں پہ حملے ہوئے ہیں وہاں پر اس طرح کے سلوگن انہوں نے لکھے ہیں، تو یہ صاف ہے کہ ان کا یہاں پہ باقی جو بھی مائنورٹی کمیونٹی ہے سب کے خلاف ان کا موومنٹ چل رہا ہے اور ان کو ہی وہ ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں۔ اور یہ یہودی شدت پسند کہتے ہیں کہ یہ صرف یہودیوں کا ملک ہے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ اور اتوار کے روز ہماری ساتھی فیفا ہارون آپ کو ایسے نوجوانوں سے گفتگو سنواتی ہیں جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نئی شروعات کی ہوں یا کوئی کارنامہ انجام دیا ہو۔ اس ہفتے انہوں نے مشہور فیشن ڈیزائنر ماہین خان سے بات کی ہے جو ان دنوں لندن آئی ہوئی ہیں۔
آپ لندن سال میں ایک دو دفعہ تو ضرور آتی ہیں، جو یہاں کے فیشن ہیں یا لوگوں کی فیشن سینسیبلٹی ہے، آپ کو اس سے کچھ انسپریشن ملتی ہے؟
ضرور، پچھلے 2-3 سیزنز میں لندن میں ڈیجیٹل پرنٹڈ فیبرک تو آج کل جو ٹرینڈ ہے یہ بہت ہی بڑا ہو گیا، تو وہی ٹرینڈ اب پاکستان پہنچ گئی ہے۔ ماشاء اللہ، میرے خیال میں ہر شہر میں 10-15 ڈیجیٹل پرنٹنگ مشینز لگ گئے ہیں۔
تو ڈیجیٹل پرنٹنگ جس طرح آپ پرنٹ کرنا چاہیں، کچھ ڈیزائن بنانا چاہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں؟
بالکل، یعنی کہ ایک تصویر لے لیں آپ اور اس تصویر کو آپ ذرا سا مینیپولیٹ کر لیں فوٹو شاپ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شیر کا ہوتا ہے یا زیبرا کا ہوتا ہے، آج کل یہاں پہ بہت ہے جانوروں کا، قمیض بنائیں گے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں روڈ ہو اور پھر درخت ہو اور پھر آسمان ہو، تو پوری مطلب ایک اسٹوری آپ کی قمیض پہ ہو، تو یہ تو صرف آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیجیٹل پرنٹنگ. اب میں نے بنایا تھا نیوز پرنٹ اردو میں، تو
اچھا مطلب اردو کا جیسے اخبار جو ہوتا ہے،
اخبار کا،
ہاں کون سے اخبار کا؟
میرے خیال میں جنگ تھا،
جنگ اخبار کا.
اور وہ اتنا کامیاب تھا کہ میں اس کو دو تین بار پرنٹ کر چکی ہوں.
مطلب لوگ جنگ اخبار پہن رہے ہیں؟
ہاں، ان کو کیا پتا وہ کون سی اخبار میں ہے، تو اردو اخبار کا بالکل چھاپا.
اس سے آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں، مطلب کوئی کامنٹری ہے، سوشل کامنٹری یا کچھ میننگ ہے؟
نہیں فیفی، میرے خیال میں کچھ میننگ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو میری برانڈ ہے گلاب، وہ یہ ہے پاکستانی، ایوری تھنگ پاکستانی، تو لہٰذا میں ظاہر میں اردو اخبار استعمال کروں گی. اور یہ اتنا ٹرینڈ ہو گیا تھا، میں اتنی خوش تھی کہ بہت ڈیزائنرز نے اسی کو اٹھا کے انہوں نے بھی کی. اور اب لیٹسٹ میں نے کیا تھا ہمارے ٹرکس، کیونکہ ہے گلابو انسپائرڈ بائی ٹرک آرٹ، اس کو چمک پتی کہتے ہیں.
جو ماہین کا جو نام تھا یا برانڈ تھا، تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ، بہت ہی ایلیگنٹ، یو نو دا لیڈیز ہو لنچ، وہ آپ کی چیزیں پہنتے تھے. اور اب یہ گلابو آپ نے جو شروع کیا چند سال پہلے، یہ بالکل فرق ہے.
ہاں کہتے ہیں نا دی ایوری وومن ہیز ٹو سائڈز،
تو یہ گلابو آپ کا دوسرا رخ ہے.
میرا دوسرا رخ ہے. مجھے ٹرک آرٹ سے بہت شوق تھا، اور میں اپنی گاڑی کو پینٹ کرنا چاہ رہی تھی.
اچھا مطلب ٹرک جیسا آپ بنانا چاہ رہی تھی؟
چاہ رہی تھی.
اچھا،
اب یہ تھا ان دا ایئر 1998، اور میرے بچوں نے اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی. تو یہ میرے دل اور دماغ میں رہا. میری دوست آئی تھی واشنگٹن سے، سمینا، تو انہوں نے بتایا مجھے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ٹرک، سجی ہوئی ٹرک پینٹڈ، از ایز اے پرماننٹ ایگزیبیشن ان دا سمتھسونین ان واشنگٹن. اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک برانڈ شروع کروں گی گلابو. جو ہوگا
گلابو کیسے آیا؟
میں چاہتی تھی کہ بالکل پاکستانی نام ہو، پاکستانی جو ہمارے وے آف لیونگ ہے، جو ہمارے بلڈنگز ہے، اور سب چیز کو میں آئیکونک بنا دوں تھرو پرنٹ. تو جب نام تو میں دوستوں سے نہیں پوچھا، میں نے سارے اپنے ڈومیسٹک اسٹاف، ٹیلرز، سب نے کہا آپ تین تین نام دے دیں. یقین کرے ایک ہفتے کے لیے ہم لوگ ہنستے رہے، کیونکہ کیا عجیب و غریب نام تھے. ہمارا جو نیشنل فلاور تو ہے ہی روز،
گلاب سے گلاب،
دیسی ریڈ روز، تو میں نے کہا گلاب واز پرفیکٹ.
تو آپ نے بلو نہیں سوچا؟
بلو نہیں، کیونکہ ابرار نے بلو کو تو بہت ہی خراب.
تو گلابوں کی فلسفی یہ ہے کہ ایوری تھنگ پاکستانی، جو بھی پاکستانی. ہاں مگر پاکستانی فوک آرٹ اور ٹرک آرٹ، اور یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل، کنٹمپرری پاکستان،
تھنک لوکل بٹ ڈیزائن انٹرنیشنل. یہ کپڑے جو ہے نا فارنر بہت پسند کرتے ہیں. ابھی میں نے ای اسٹور اسٹارٹ کر لی، تو اس میں میں دیکھتی ہوں زیادہ تر
آن لائن آپ کرتی ہیں؟ ہاں
زیادہ تر میں دیکھتی ہوں یا امریکن، فرینچ، جرمن، انگلش، وہ یہ آرڈر کرتے ہیں
گلابوں کی چیزیں. گلابو بہت ہی ینگ برانڈ ہے، آپ بہت سالوں سے ڈیزائن کر رہی ہیں. آئی مین یو آر دا گرینڈ ڈیم آف پاکستانی فیشن. تو اب آ کے آپ نے اپنی پوری ڈیزائن فلسفی ایک طرح سے بدل دی ہے. ڈز اٹ میک یو فیل ینگر؟
ابسولوٹلی. یہ درزی کہتے ہیں یہ تو آپ کا پالتو بچہ گلاب، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے. تو دس از مائی سیکنڈ برانڈ. اس دور میں کہیں بھی دیکھے دنیا میں جو کٹیو ہاؤسز ہیں وہ اب کم ہو گئے. اینڈ فیشن ہیز بین ٹیکن اوور بائی ہائی اسٹریٹ برانڈز،
ڈیفیوژن برانڈز آ گئی ہیں.
بالکل، زارا ہے، ایچ این ایم ہے، مینگو ہے، جتنے بھی ہیں برانڈز، عورتیں زیادہ یہاں سے خریدتی ہیں، کوٹیور ہاؤسز پہ نہیں جاتی. تو پاکستان میں بھی میں نے بڑے لوگوں کو یہ بھی کہا، دیکھیے آپ کا برانڈ اگر ہے، اس میں سے آپ برائڈلز کر رہے ہیں، آپ آرڈرز لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں آپ آرڈر پہ، وہ کرتے رہے، لیکن آپ کو ایک اور برانڈ اسٹارٹ کرنا چاہیے، ڈیفیوژن لائن، تاکہ وہ کپڑے سب لے سکے.
تو یہ جو ہائی اسٹریٹ فیشن ہے، دا ڈیموکریٹائزیشن آف فیشن، کے زیادہ لوگوں کو میسر ہو، میرا خیال پاکستان میں بہت، جیسے ثنا سفیناز ہیں، جیسے دیپک پروانی ہیں، ساری ڈیزائنرز لانز ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ ذرا اس سے دور رہی ہیں، کیوں ماہین کی لان کیوں نہیں آتی؟
دراصل میں دور نہیں رہی ہوں, لیکن جو میں زیادہ لوگوں کو شاید نہیں بتاتی, ماشاءاللہ اب 9 سال ہو گئے نشاط کے لونز میں ڈیزائن کرتی ہوں.
مگر ان کو ماہین کی لون نہیں کہا جاتا.
میں نے شروع سے ان کو کہا تھا کہ پلیز نہ, میں چاہتی ہوں کہ میں نام بل بورڈ میں آ جائے, نہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کروں, کیونکہ آپ کو پتا فیوی ہیو آلویز بین ویری ڈسکریٹ, پبلسٹی سے میں ذرا سا شائع کرتی ہوں. تو میں نے کہا
فیشن میں کیا کر رہی ہیں ماہین, فیشن کے لوگ تو چاہتے ہیں پبلسٹی,
تھوڑا کچھ کر لیتی ہوں. لیکن تو اب ان کی جو کنی پہنا لون کنی, وہاں پہ میرا نام لکھا ہے.
مگر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ ثنا سفینہ جو بھی بڑے ڈیزائنرز ہیں ہمارے, تو وہ تو بہت اندر لیول ہی ہوتا ہے.
لیکن یہ بتا دوں میں آپ کو کہ گلابوں کے نام سے میں لون اب لانچ کرنے والی ہوں.
اب وہ جنگ اخبار کی لون آئے گی,
میں نہیں بتا دوں کیا ہو سکتا.
مگر یہ تو بالکل فرق ہو جائے گا نا ماہین, کیونکہ زیادہ تر جو لون ابھی ملتی ہے اٹس ویری سوفسٹیکیٹڈ, اور بہت ہی جو پیزلی پرنٹس ہوتے ہیں اور بہت ہی ہائی فیشن ٹائپ, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹو گیٹ بٹ آف دا شائن آف ثنا سفینہ, ان کی آؤٹ فٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو لون کا جو پرنٹ ہے وہ بھی اسی کی طرح لگے گا. مگر آپ لون کا پورا کانسیپٹ آپ بدل رہی ہیں.
ایک دن بتا دوں آپ کو کہ اس میں امبرائڈری نہیں ہوگی.
اچھا,
کیونکہ میں ایسے تنگ آئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ لون دوبارہ لون ہی بن جائے جیسا ہوتا تھا, بڑے اچھے پرنٹ, اچھے سائز میں بنائے. اور اب تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک لون لے لیں, اس میں گلے میں امبرائڈری ہے جو بھی ہے, لیکن وہ آپ ڈیزائن کو بدل نہیں سکتے. آپ کو سلوانا ہے جیسا ہے. آئی تھنک عورتوں کو ذرا سا اپنی کریٹیوٹی بھی دکھانا چاہیے. بتاؤں گی زیادہ نہیں کہ لون ول بی لون اگین,
وہ پرانا زمانہ نئے طریقے سے. تو ماہین کون سے ڈیزائنرز ہیں جن کے کپڑے آتے ہیں؟
میں صرف اپنے پہنتی ہوں, میرا اسٹائل اتنا اسپیسیفک ہے, میں اپنے کپڑے خود ہی بنا سکتی ہوں, میں کسی کا نہیں پہن سکتی, بہت مشکل ہے. میں نے ٹرائی کی.
کوئی ویسٹرن ڈیزائنرز ہوں گے جو آپ شاید جن کے کپڑے آپ پہنتی ہیں؟
نہ, میں ان کو کیوں پروموٹ کروں, میں اپنا پاکستان کو پروموٹ کروں.
لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ینگ ڈیزائنرز, کیونکہ آپ فیشن کاؤنسل میں ہوتی تھیں, ابھی بھی ہیں, مگر یو اسٹیپ بیک ا لٹل بٹ, اور اب نئی ٹیم بھی میرا خیال وہاں ہے. آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ نئے لوگ جو ہیں امپورٹنٹ پوزیشنز میں آئیں اور وہ لیڈ کریں؟
بالکل, ان کو اگر موقع نہیں دیں گے, جو بھی آپ انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ تو ختم ہو جائے گی, کیونکہ جو ینگ ہیں ان کے تھاٹس بہت ہی پروگریسو ہیں, ان میں کچھ اور قسم کی انرجی. اور یہ کہ ہم جو ہیں جو بڑے ہیں, ہم ہیں وہاں پہ, ان کو ایڈوائس چاہیے, وہ ہمیں فون کرتے ہیں, ہمیں بلا لیتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نے ان کو بالکل چھوڑ دی. بٹ ماشاء اللہ they're doing a very good job.
ابھی جو پاکستان فیشن ویک ہوا تھا, یہ آپ کا آخری شو تھا, آخری فیشن ویک, اس کے بعد آپ نہیں کریں گی, ایسی کچھ بات تھی؟
جی, آخری تھی ماہین کی, کہ میں لیکن میں اور چیزیں کروں گی. میں نے ان کو وارن کیا, میں کہ مت سمجھنا ہے چلے گئی, میں کہیں جا نہیں رہی ہوں. میں بتا دوں فیفی, میں اب کر کیا رہی ہوں, 40 سال سے جو میں نے فیبرکس استعمال کی وہ سارے امپورٹنٹ ہے, چاہے شفونز ہو, چاہے شام ساچن ہو. اب جا کے مجھے یہ احساس ہوئی ہے کہ یہ غلط, پاکستانی فیبرک کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے میں بازار گئی, مجھے کچھ نہیں ملا, میں چلو بنارسی کپڑا لے لیتے ہیں. بنارسی کپڑا لینے گئی تو وہی گھسے پٹے ڈیزائنز اور جامہ وارز اور وہی مل رہے تھے. کہنا تھی نیو کہ میں فیشن ویک میں دکھاؤں. تو پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں ایک نیا انیشیٹو سٹارٹ کروں گی. میں نے ہلال سلک پیلس سے ایسوسیشن کر لی, اور ہم بنارس کالونی میں جتنے ویورز ہیں نا, ان کو میں اب پروموٹ کر رہی ہوں اور ان کو ڈیزائنز دے رہی ہوں تاکہ ان کے فیبرکس کچھ نئے قسم کے آئے مارکیٹ میں. ڈیزائن ایسے ہیں جو ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اورنگی ٹاؤن کراچی میں, وہاں جس میں بنارس کالونی بھی شامل ہے کالونی, یہاں پہ جتنے ویورز ہیں ٹریڈیشنلی جب پارٹیشن پہ آئے تھے یہیں سیٹل ہوئے تھے.
اچھا,
تو پاکستان میں ہمارے اپنے سلک ورمز بھی ہوتے تھے, چھانگا مانگا میں ہوتے تھے, پورا سلک ورم کے فارمز. تو جب میں نے ان سے باتیں کی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب ختم ہو گیا, جب سے چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارا اپنا لوکل انڈسٹری ختم ہو گیا. اور جو جاموار اور کمخواب بن رہے ہیں وہ بھی اب بن رہے ہیں پولیسٹر تھریڈ سے.
تو جو ہماری پرانی ٹریڈیشنز تھیں, جو پیور سلک ہم بناتے تھے, وہ سب ختم ہو گئے.
ختم ہونے کی بس ڈر ہے, یہ باپ سے بیٹے سے یہ ہینڈ ڈاؤن ہوتے تھے نا کرافٹ. اب جو بیٹے ہیں جو ینگ مین ہیں وہ نہیں سیکھنا چاہتے, وہ کہتے اس میں پیسے نہیں ہیں. تو جب یہ ہوگا
تو پھر وہ انڈسٹری ختم ہو جائے گی.
تو اس کو میں نے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں.
تو اتنا لگاؤ, اتنی محبت پاکستان سے.
بالکل, بہت ہی زیادہ.
ایک وقت آتا ہے نا زندگی میں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اب اتنا اپنے لیے کر لیا تو ابھی چلیں کسی اور کے لیے کرتے ہیں یا ملک کے لیے کرتے ہیں.
اسپیشلی جب کافی حاصل کر لیا نام وغیرہ تو یو نو وی کین ڈو دس, لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ باقی ڈیزائنرز مجھے جوائن کریں, وہ بھی اپنے ڈیزائنز دیں کپڑا بنائیں.
اچھا ماہین, پاکستان میں آج کل یہ کافی چرچے ہیں, کافی جو فیشن بلاگرز بھی جو ہیں اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے جو ڈیزائنرز ہیں وہ باہر سے انسپریشن وہ کہتے ہیں مگر یا کاپی کہہ دیں, یا ایسے ایسے ڈیزائنز ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ باہر پہلے ڈیزائن ہوئے تھے یا اور وہ پھر کاپی ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں دستیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے ڈیزائنرز جو ہیں اب بلاگرز تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں اور کبھی کبھی فرق بالکل نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے؟
یہ بہت ہی غلط ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ کو کیا ضروری کسی کو کاپی کرتے ہیں. دیکھیں دنیا پر ڈیزائنرز انسپائر ہوتے ہیں لیکن وہ کاپی پیسٹ تو نہیں کرتے, یہ تو بہت شرم کی بات ہے. میں ان بلاگرز کو تو میں تو ان کو سلام کرتی ہوں.
آپ کی جو ابھی کلیکشن تھی پاکستان فیشن ویک پہ کراچی کے نام تھی, کراچی کے بارے میں تھی, تو کیا کہہ رہی تھیں آپ کراچی کے بارے میں اس کلیکشن میں؟
سٹائل سٹارٹس ان کراچی اینڈ اینڈز ان کراچی.
اوہو,
یس.
تو مطلب یہ جو کراچی اور لاہور کی جنگ ہے یہ چل رہی ہے؟
نہیں, جنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ, ہم ہیں اچھے سب سے. سٹائل از ان کراچی.
فیشن ڈیزائنر ماہین خان سے فیفی ہارون کی گفتگو آپ نے سنی. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھیجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
جی ہاں, سیروین سنا کیجیے. اور سیروین میں اس وقت وسعت اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات سنیے.
کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 99% لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور جو 1% دیتے بھی ہیں وہ بھی پورا نہیں دیتے, سوائے ان سرکاری ملازموں کے جن کا ٹیکس تنخواہ سے ہی کاٹ لیا جاتا ہے. نجی شعبہ جیسا کیسا بھی ٹیکس دیتا ہے, اس میں سے بھی 62% راستے میں ہی ٹیکس دہندہ, ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پریکٹیشنر کے درمیان کہیں غتر بود ہو جاتا ہے اور صرف 38% سرکاری خزانے تک پہنچتا ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ سرکاری کارندوں کو رشوت اور گن مین کو بھتا دینا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایدھی فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو آنکھ بند کر کے بلا رسید خیرات و چندہ دینے سے قطن نہیں ہچکچاتے. رمضان میں افطار کے لیے فٹ پاتھ پہ 1-1 کلومیٹر طویل دسترخوان سجا دیتے ہیں مگر سرکار کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے. عجیب قوم ہے جو خیرات و صدقہ دینے کے معاملے میں دنیا کی 10 بڑی مگر ٹیکس کے معاملے میں 10 سب سے نچلی قوموں میں شمار ہوتی ہے. وجہ جاننے کے لیے اقتصادیات میں پی ایچ ڈی قطن ضروری نہیں. بات سیدھی سیدھی ہے, ریاست کو لوگوں پہ اور لوگوں کو ریاست پہ اعتماد نہیں, اور اعتماد یوں نہیں کہ لوگوں سے یا ان کے نام پہ جو بھی ٹیکس, قرضہ یا امداد اکٹھی ہوتی ہے اسے خرچ کرنے کے بارے میں لوگوں سے نہ پوچھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے. جن ممالک میں کرپشن قابل برداشت حد میں ہے وہاں ٹیکس زیادہ وصول ہوتا ہے، جہاں کرپشن ناقابل برداشت ہے وہاں لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور ان کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیکس آخر کیوں دوں جب سرکاری اسپتال کے کوریڈوری فرش پہ میرا لخت جگر 2 گھنٹے تک ابتدائی طبی امداد کے انتظار میں تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ کیا ان سادوں اور باوردیوں کے لیے ٹیکس بھروں جو میرے چھوٹے بھائی کو بلا جرم بتائے گھر میں کود کے لے جائیں اور پھر اس کا نشان تک نہ ملے؟ مجھے اپنی بیٹی کو کسی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں اپنا پیٹ کاٹ کے اور خوشامد کر کے ہی داخل کرانا ہے تو مفت، لازمی اور معیاری تعلیم کی آئینی پابند حکومت کو مجھ سے ٹیکس لینے کا کیا حق؟ ہاں، میں خود جا کے ٹیکس کا گوشوارہ بھروں اگر یقین ہو کہ میرے چچا کا قاتل پکڑا گیا تو پولیس بھی اسے عدالتی غیظ و غضب سے نہیں بچا پائے گی۔ ہاں، میں اس دن تمام بل بے باک کر دوں جس دن مجھے کوئی یہ بتا دے کہ گیس، بجلی اور پانی کے سب سے بڑے مقروض عام لوگ نہیں، وفاقی اور صوبائی ادارے ہیں۔ چلیے، آپ ان میں سے کچھ بھی نہ کیجیے، بس اتنا یقین دلا دیجیے کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے اس سال پوری وفاقی اور صوبائی کابینہ اور اراکین اسمبلی سے ٹیکس اور واجب الادا بل وصول کر لیے ہیں۔ اس کے بعد میں ٹیکس نہ دوں تو کسی فوجی عدالت کے حوالے کر دیں۔ اس وقت پاکستان دنیا کی 44ویں بڑی معیشت ہے جس کا حجم تقریباً 250 ارب ڈالر ہے، لیکن اس دستاویزی معیشت کے 90% کے برابر وہ متوازی معیشت بھی ہے جسے عرف عام میں غیر دستاویزی یا بلیک اکانومی کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اتنی بڑی بلیک اکانومی کا وجود المناک ہے، مگر پاکستان میں بلیک اکانومی کا ہونا نعمت ہے، کیونکہ سرکار نے ایک مدت سے لوگوں کے بنیادی حقوق اور ضروریات سے تقریباً ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ غریب کو جو چھت سرکار کو دینا تھی وہ لینڈ مافیا دے رہی ہے، جن لاکھوں لوگوں کو روزگار کا تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری تھی وہ بلیک اکانومی کی چھتری تلے زندہ ہیں، جان و مال کا تحفظ سرکار کی بجائے مقامی مسٹنڈے دے رہے ہیں۔ جو ریاست کسی عام مریض کو علاج معالجے کی تسلی بخش سہولت نہیں دے سکتی، اس مریض کے لیے کسی ٹیکس چور سیٹھ کا خیراتی اسپتال بہت بڑا آسرا ہے۔ یہ بلیک انڈاکومنٹڈ اکانومی ہی تو ہے جو اب تک لاکھوں لوگوں کو خودکشی سے روکے ہوئے ہے۔ ویسے بھی سود کی ادائیگی، دفاعی خرچے اور انتظامی اخراجات کے بعد سرکار کے پاس عام آدمی کے لیے بچتا ہی کیا ہے، اور ادھار تو خیر سے ریاستی نفسیات میں اتنا اتر چکا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس خبر پہ بھی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے $500 ملین کی نئی قسط ملنے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18.5 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئے۔ جو حکمران قرض کو بھی آمدن شمار کریں، ایسوں کو دیگر ذرائع آمدنی کی بھلا کیا حاجت اور دوسروں کی کیا پرواہ؟
ہفتہ وار کالم بات سے بات پیش کر رہے تھے وسعت اللہ خان، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کی ڈاک پہ مشتمل پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں سبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ آج کا پہلا خط جیمز آباد سندھ سے آیا ہے، اور مکتوب نگار نے 35 برس کے بعد ہمیں یاد فرمایا ہے۔
گرچہ رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے یہ معزز سامع ان 35 برسوں کے دوران ہمیں بھولے نہیں ہوں گے اور باقاعدگی سے ہمارے پروگرام سنتے رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ محمد یونس قائم خانی لکھتے ہیں، میں آپ کا ایک خاموش سامع ہوں، اگرچہ پروگرام سننے میں کبھی ناغہ نہیں کرتا، لیکن خط لکھنے کا موقع 1980 کے بعد اب آیا ہے۔
موسٹ ویلکم جناب، ہم تو ایسے موقعوں پہ دیر آیت درست آیت ہی کہا کرتے ہیں۔
یونس صاحب لکھتے ہیں، 3-4 اشروں میں جہاں اور بہت کچھ بدلا، وہاں کئی جگہوں کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ خود ہمارے قصبے جیمز آباد کا نام بدل کر کوٹ غلام محمد رکھ دیا گیا ہے۔
جہاں یونس صاحب، غیر مسلم ناموں کو تبدیل کرنے کی جو لہر چل نکلی ہے، پچھلے دنوں لاہور کا گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، لکشمی چونک، قلعہ گجر سنگھ اور دھرم پورہ بھی اس کی زد میں آ گئے تھے،
لیکن کاغذات میں نام تبدیل کر دینے سے وہ نام خود بخود تو نہیں بدل سکتے جو صدیوں سے عوام کی زبان پر ہیں۔
ہمیں سب سے زیادہ خطوط ارسال کرنے والے اسلم بروہی کا شہر جیکب آباد بھی نشان زد ہو چکا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جگہوں کے نام بدل کر ہم تاریخی حقائق کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس موضوع پر دیگر سامعین کی رائے کا انتظار رہے گا۔
ضلع نواب شاہ سے محمد چانڈیو لکھتے ہیں، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں لیکن بی بی سی کے پروگرام سن کر مجھے دنیا کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر انسان کا دماغ ایک خاص مقام سے آگے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اب میں نے لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی ہے، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ ابھی بھی میں خط لکھنے کے قابل نہیں ہوا اور یہ خط بھی کسی اور سے لکھوا رہا ہوں۔
آپ کے شوق اور ہمت کی داد دینی پڑتی ہے چانڈیو صاحب۔
مکتوب نگار مزید لکھتے ہیں، پاکستان میں کئی سال پھانسی کی سزا بند رہی، اب یہ سزا دوبارہ شروع ہوئی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی ملک سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر یہ نیک کام پہلے ہو جاتا تو اب تک جرائم کافی کم ہو چکے ہوتے۔
چانڈیو صاحب، پھانسی کی سزا پہ غیر اعلانیہ پابندی سے پہلے برسوں تک اس ملک میں لوگ پھانسی چڑھتے رہے، لیکن مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے جرائم کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اور پاکستان ہی کیا، دنیا بھر میں جرم و سزا کے اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ سزائے موت کے نتیجے میں جرائم کی شرح کم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک مجرم کی موت کے بعد دوسرا مجرم پیدا ہو جاتا ہے۔ جرائم کی سطح پھانسیوں کے ذریعے کم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو کاملاً بدل ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے طویل اور صبر آزما منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔
اور اب ہمارے سامعین کے کچھ مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں۔
ضلع ڈیرہ غازی خان سے نادر حسین گورایا کو شکایت ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں نیز اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینل پاکستان کے معذور افراد کی حالت زار کو منظر عام پہ نہیں لاتے، اور نہ ہی سوشل ویلفیئر والے یا زکات کمیٹیاں ان کی فریاد سنتی ہیں۔
سابق برٹش انڈین آرمی کے سپاہی غلام حسن خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سرکار برطانیہ کی خدمات انجام دی تھیں، لیکن اب 90 برس کی عمر میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور وہ میاں والی کے ضلع موچ میں قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
مٹھی تھر سے گنیش بیلانی صاحب توجہ دلاتے ہیں کہ سندھ میں پینے کا پانی نایاب ہوتا جا رہا ہے، اور عوام کو کھارے پانی میں کیمیکلز ملا کر جو محلول پیش کیا جا رہا ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، جبکہ ٹینکروں کا صاف ستھرا پانی صرف امیروں اور سرکاری افسروں کے لیے مخصوص ہے۔ گنیش بیلانی کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے ذمہ دار وہ نااہل اور کرپٹ افسران ہیں جنہیں سفارشی بنیادوں پہ بھرتی کیا گیا ہے۔
ہمارے معزز سامع محمد اسلم آرزو کا مشورہ ہے کہ بی بی سی کو ایسی خبریں نشر کرنے سے گریز کرنا چاہیے جن سے براہ راست یا انڈائریکٹلی مسلمان سامعین کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔
تربت سے زاہد حسین دشتی کو شکایت ہے کہ سرکاری ریڈیو اور خبری ادارے وطن عزیز کی جو صورتحال پیش کرتے ہیں ان سے لگتا ہے کہ ہر طرف امن و امان ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے، غریب آدمی کی حالت بہتر ہو گئی ہے اور ہر کوئی چین کی بنسی بجا رہا ہے۔
زاہد صاحب کا کہنا ہے کہ مایوسی پھیلانا اگرچہ گناہ ہے، لیکن وطن کی حالت کے بارے میں جھوٹ بولنا اور صورتحال کا غلط نقشہ کھینچنا بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں۔
شارجہ سے قبر داؤد کو شکایت ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنی نشریات کا رنگ ڈھنگ تبلیل نہیں کرتے، جبکہ سارے مڈل ایسٹ میں میڈیا کے پروگرام ایک ماہ کے لیے بالکل نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
پشکان سے رحیم بخش جاوید لکھتے ہیں،
یہ ہمارے وہی سامع ہیں نا جن کا نام ہم نے غلطی سے رحیم اللہ جاوید پڑھ دیا تھا۔
جی ہاں بالکل وہی۔
تو کیا فرماتے ہیں اپنے نئے مکتوب میں؟
لکھتے ہیں، ایمبولنس گاڑیوں پر تمام عبارت سرخ رنگ میں درج ہوتی ہے، ہر گاڑی اور موٹر سائیکل کی پشت پر بھی خطرے کی سرخ بتی جل رہی ہوتی ہے، فائر بریگیڈ کا تو سارا انجن ہی سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور چوک میں آپ کو روکنے کے لیے بھی سرخ بتی جلتی ہے۔ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ہر طرح کے خطرے سے آگاہی کے لیے آخر لال رنگ ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ نیلے، ہرے اور پیلے رنگ میں ایسی کیا خرابی ہے کہ انہیں ایسے موقعوں پر استعمال نہیں کیا جاتا؟
خرابی تو کوئی نہیں رحیم بخش صاحب، بات صرف اتنی سی ہے کہ سرخ رنگ کی ویو لینتھ سب سے بڑی ہوتی ہے، چنانچہ یہ رنگ فوراً آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن نیلے رنگ کی مثلاً ویو لینتھ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کی توجہ فوراً حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ خطرے کی علامت کے طور پہ سرخ رنگ کا استعمال صدیوں سے جاری ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کو اسی وقت آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے صبا اعتزاز اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کے خط اور ان کے جواب، اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ کی دوسری شہ سرخی ہے، سندھ میں 48 مدارس کے شدت پسندوں کے ساتھ رابطے۔ تفصیل کے مطابق کراچی میں ایپکس کمیٹی کے اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ صوبہ سندھ میں 9,500 سے زیادہ مدارس ہیں، جن میں سے کراچی کے 24 مدارس سمیت صوبے کے 48 مدارس کے شدت پسندوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، جی ہاں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھی کارلا وینڈر کیمپ۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ تھے اسرار الحق۔ عمر آفریدی اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اور آخر میں اہم خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔
افغانستان میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ زاغل اور تخار میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں 22 طالبان اور 4 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ کاپسا اور کندوز میں بارودی سرنگ کے دھماکوں میں 14 عام شہری مارے گئے ہیں۔ ادھر محسود طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسی کی سرحد پر کیے گئے فوجی آپریشن میں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر کراچی میں ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کالعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چین کی ریاستی خبر رساں ایجنسی ینہوا نے دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں تھائیلینڈ نے جن 109 چینی اوغیروں کو ملک بدر کیا تھا، وہ جہاد کے لیے شام اور عراق جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی انتظامی تحویل میں 56 دن تک بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی خضر عدنان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔